परेशान कर रहा है। दीन मेरा है, मेरे बाबा का है। बाबा अल्लाह का दीन है, अगर जो बता रहा हूं अल्लाह के दीन के मुताबिक है अल्लाह से मांगो, मुझसे क्यों कह रहे? मुझसे आगे कहते हमने आपके कहने पे ये किया, अरे देखो बाद में तुमने अगर मेरे कहने भी किया तो शिर्क किया। तुम ये कहो मतलब मुझे आपने यूं समझाया था कि दीन ये है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि दीन की खातिर कर रहे हो, तुम्हें वाकई समझ में आ रहा है कि हाँ ये दीन का हुक्म है, तो दीन के लिए करो, अल्लाह की खातिर करो, मुझसे आकर कहने की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ मतलब मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए कह रहे हो कि आपके कहने पर हमने अमल करके दिखाया है, हाँ तो चलो ये बात सही है कि समझ में आती है कि अरे मेरी हिम्मत बढ़ा, तुम तो उल्टा मेरा मुआखजा करने के लिए खड़े हो गए कि मैंने आपके कहे पर दीन पे अमल किया, मुझे इतना नुकसान हो गया। अबे भाई मेरे कहे पे अमल किया तो फिर तो तुम्हें नुकसान ही नुकसान होना चाहिए था, अल्लाह की खातिर करो। बहरहाल दोनों चीजें मिक्स हुई हैं, कोई मसला कहीं कहीं पे वो जो सुनाते हैं अगर वो इस नियत से सुना ना मसला मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए, मसला आपने सुनाया था हमने अमल किया, तो बात समझ में आती है यार हमारी भी हिम्मत बढ़ेगी यार, ये सहरा में आवाज नहीं जा रही है, लोग अमल कर रहे हैं इसके ऊपर, पता नहीं खुद अमल करते हैं नहीं करते हैं अलहदा मामला है। तौहीद की बहस में इस नुक्ते पर कंफ्यूज हूं, बराए मेहरबानी विलायत तकवीनी और विलायत तशरीह में फर्क बयान करें। यहाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना बहुत मुफीद वाकई होगा। विलायत तकवीनी और तशरीह दोनों जुमले लिख देते हैं फिर तर्जुमा भी उसका कर देते हैं। तकवीन का मतलब होता है कौन, कौन से निकला है, अरबी में कौन का मतलब होता है वजूद, मैं सादा तरीन में बता रहा हूं। तशरीह ये होता है शरा से, शरा का मतलब होता है हुक्म, हमारी इस्तिलाह, हमारी इस्तिलाह शरा का वैसे मतलब और भी होते हैं अरबी में, लेकिन हम लोग जब कहते हैं शरा और शरीयत तो उसका मतलब होता है हुक्म। एक है विलायत, अच्छा विलायत क्या है, विलायत का मतलब होता है हाकमियत और सरपरस्ती। एक है विलायत तकवीनी, अमीरुल मोमिनीन विलायत तकवीनी रखते हैं, क्या मतलब वजूद उनके कब्जे में है, उन्होंने अल्लाह की बंदगी की है, खुदा ने अपनी बंदगी के नतीजे में उनको ताकत दे दी, क्या ताकत दी, पहाड़ों को भी इशारा करेंगे तो हिल जाएंगे, वजूद कब्जे में डाल दिया। अब कोई ये कहे ये बहुत बड़ा कमाल है, असल अमीरुल मोमिनीन की जात पे एक जुल्म हम ये करते हैं कि जो उनके शागिर्दों का कमाल है वो अमीरुल मोमिनीन से मंसूब करके कहते हैं ये अली का बड़ा कमाल है, और भाई ये तो शागिर्दों का कमाल है, ये पहाड़ शहाड़ हिला देना ये इनके शागिर्दों का काम है, उनकी बात कुछ और है, ये तो छोटी मोटी चीजें ही तो उनके जो छोटे छोटे शागिर्द हैं वो ये कर देते थे, ये छोटी छोटी कंकरियों को सोना बना देना और पत्थरों को ये कर देना वो कर देना ये उनके शागिर्द करते थे, हम समझते हैं ये अली का कमाल, अली का कमाल कुछ और है, वो छोटी बात ही थोड़ी है। विलायत तकवीनी कौन के ऊपर सरपरस्ती, वजूद पर सरपरस्ती, कहेंगे पत्थर हिल जाएंगे वो ये हो जाएगा ये वो हो जाएगा ये सारी बात। एक है विलायत तशरीह हुक्म पर सरपरस्ती, हुक्म पर सरपरस्ती क्या है, हुक्म ये देंगे इनके अलावा कोई हुक्म नहीं चलेगा, बस मौला के पास विलायत तकवीनी भी है इन मौजूदात के ऊपर हुक्म चला सकते हैं, और विलायत तशरीह भी है हुक्म शरई अमीरुल मोमिनीन को देने का इख्तियार है, अमीरुल मोमिनीन के पास इख्तियार है, क्यों, खुदा ने मुताअन्न किया अतीउल्लाह अतीउर रसूल औलुल अम्र मिनकुम, उस औलुल अम्र मिनकुम के तहत अमीरुल मोमिनीन के पास विलायत तशरीह हासिल हो गई है। अब कोई कहे अली ने हुक्म दिया मैं एक हुक्म दे रहा हूं, नहीं माना जाएगा, सिर्फ अली का हुक्म माना जाएगा, विलायत तशरीह उनके पास, बस एक विलायत तकवीनी है एक विलायत तशरीह है। अब हमारे यहां मस्खरा क्या हो रहा है, इसको मस्खरा नहीं कहूं तो और क्या कहूं, आते हैं इस बात के ऊपर गुफ्तगू करते हैं अली की विलायत तकवीनी, अली ने यह किया अली ने वो किया, वो सब मानते हैं, उसके ऊपर नजा भी करते हैं झगड़ते भी हैं अहले सुन्नत के साथ इसके साथ उसके साथ, और वो जो अली चीख चीख कर कह रहा है नमाज पढ़ो अल्लाह अल्लाह फिल कुरान, उस विलायत तशरीह को खुद पामाल कर रहे हैं। भाई तुम अली की विलायत तकवीनी के दिफा के लिए सुन्नियों से लड़ रहे हो और अली की विलायत तशरीह को खुद अपने हाथों पामाल कर रहे हो, ये क्या जुल्म कर रहे हो अमीर मोमिनीन की जात मुकद्दस के ऊपर, अली का हक नहीं तुम्हारा गिरेबान पकड़े कि तुम मुखालिफों के सामने तो खड़े होकर मेरी विलायत तकवीनी का दिफा करते हो, और जब बात तुम्हारी अपनी जिंदगी के ऊपर आती है कि तुम हुक्म पर अमल करो तो तुम मेरे हुक्म को पामाल कर देते हो, वो अल्लाह अल्लाह फिल कुरान किसके लिए कहा फिर, तकवा और परहेजगारी का दर्स अली ने किसके लिए दिया था, वो सारे फरामोश हो गए और विलायत तकवीनी के ऊपर दूसरों से झगड़ रहे, अमल करो भाई अमीर मोमिनीन की विलायत पे अमल करो। लिखा है रिस्क क्या सिर्फ मकसूम ही है या मकसूम रिस्क के अलावा भी रिस्क है, क्या मेहनत और मशक्कत के जरिए ज्यादा रिस्क हासिल किया जा सकता है, यानी खुदा जितनी मेहनत की जाती है उसी एतबार से रिस्क देता है, वजाहत फरमाइए। चलिए जुमला सवाल भी अच्छा है भाई, سب رزق کیا ہے؟ رزق کی اصل میں ہم لوگ بعض اوقات الفاظ کی شباہت سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ رزق ہے عمومی معنی میں. عمومی معنی میں کیا ہے؟ دنیا گزارنے کا وسیلہ. اس معنی میں رزق یعنی پیسہ مثلا اور دوسری چیزیں جو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے اس معنی میں. ایک دفعہ ہوتا ہے رزق عطیہ خدا, عطیہ خداوندی جو اللہ نے کسی پر فیض کی صورت میں جاری فرمایا. اب میں اجمالی تعریفیں کر رہا ہوں, بہت دقیق فلسفیکل ڈیفینیشنز نہیں ہیں, یہ تھوڑا سا آسانی کے لیے آسان تعریف کر رہے ہیں. ایک دفعہ رزق ہوتا ہے پیسہ, صحیح. یہ رزق ہر طرح سے ہو سکتا ہے, اس کے لیے قانون ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اس قانون کے تحت آ جائے گا. انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرے گا. تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے دنیا مل جائے گی. اگر اس کو رزق کہنا چاہتے ہو ایک معنی کے تحت یہ رزق ہے, ہاں بالکل ہے. خدا نمتال خود فرماتا ہے, کہتا ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا, وَمَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَ أَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ, اس قسم کی عربی عبارت, اور جو دنیا کی جلد گزر جانے والی زندگی کو چاہے گا تو ہم اس کے لیے یہ فراہم کر دیں گے. پھر آخر فرماتا ہے آخرت میں کچھ نہیں دیں گے. پھر اگر اس کو رزق کہتے ہیں اس معنی میں تو ہاں یہ رزق ایسے مل سکتا ہے, محنت کرو, دھوکہ کرو, فریب کرو, پھر بھی مل جائے گا. یہ بل گیٹس کو نہیں ملا, اس نے اللہ کی بندگی کر کے کمایا, 200 بلین ڈالر لیے بیٹھا ہے, بلین ڈالر ٹھیک ہے یا زیادہ. اب ایک رزق ہے اس معنی میں عطیہ خدا بندی ہے, یہ دو نمبر راستے سے نہیں آئے گا, یہ ایک ہی نمبر سے آئے گا. وہ کیا ہے؟ اطاعت الہی. اس کا راستہ صرف اطاعت الہی ہے. اب کوئی آدمی پیسہ اپنے ہاتھ میں دیکھ کر کہے یہ عطیہ خدا بندی ہے, ہذا من فضل ربی, اور اے بے وقوف انسان, فضل ربی اگر یہ ہے تو وہ علی کا فخر کیا ہے, ابو ذر کا فخر کیا ہے؟ یہ فضل ربی نہیں ہے. فضل ربی وہ ہے جو عطا خدا نمتال کی طرف سے عطا ہو رہا ہے فیض کی صورت میں, چاہے مال ہو چاہے فخر ہو, دونوں عطیہ خدا بندی ہے, دونوں رزق ہو. وہ اصلی ہے, باقی سب تو مصنوعی ہے, مصنوعیات کے اندر کھیل کھیل کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ رزق ہے. بس رزق کی دونوں ڈیفینیشنز واضح ہو گئی. وہ کون سے پرندے ہیں جو حضرت ابراہیم نے توحید افاری کی مدد سے خلق کیے؟ اب بتائیے دیکھیے کیا ہو رہا ہے یار, کہہ رہے ہیں وہ پرندے کون سے تھے؟ اچھا فرض کرو مور تھا یا عقاب تھا یا کبوتر تھا یا چڑیا تھی, تو فرق کیا پڑے گا؟ شہید بہشتی سے کسی نے ایسے کوئی پوچھا سوال تو وہ پلٹ کے, بےچارے بڑے عالم شہید بہشتی, پلٹ کے کہنے گے یہ بتاؤ اس سے تمہاری قبر میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ میں جواب دیتا ہوں کون سے پرندے تھے. نہیں ہونا ہے تو پھر مجھے بتاؤ اس سے تمہیں کیا ملنا ہے اس سوال سے. اگلا سوال صحیح ہے, بندے کو صحیح عبد بننے کے لیے کون سے اعمال بجا لانے چاہیے؟ اگلا سوال صحیح, ہاں عبد بننا ہے ایک کام کرے, جو کچھ کر رہا ہے خدا کی رضایت حاصل کرنے کے لیے کرے. جو کچھ کر رہا ہے مثلا جیسے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا, بیک آف دی مائنڈ میرے دماغ میں یہ ہونا چاہیے یہ خدا کی خاطر ہے, یہ خدا کی خاطر ہونا چاہیے. اتنا شدید ہونا چاہیے یہ تصور کہ ایک لہجے کے لیے ذہن سے نہ نکلے کہ یہ خدا کی خاطر تھا. اور میں بتا رہا ہوں ہم لوگ ایسے نہیں ہیں, ہم لوگوں کے ذہن سے نکل جاتا ہے. مثلا میں بولنے لگا میرے دماغ سے نکل گیا, آپ سنتے تھے تھوڑی دیر میں آپ کے دماغ سے نکل گیا کہ یہ خدا کی خاطر تھا. مسلسل یہ بات ذہن میں رہے کہ سب خدا کی خاطر ہے, اب دل ہی بنتا رہے گا. توحید افادی ہے کہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے. ہاں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم میرے کچھ فلاں دوست ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم غم حسین پہ روتے کیوں ہیں جبکہ یہ امتحان تو خدا کی طرف سے ہیں. یہ رونا خود خدا کے حکم سے ہے. کیسے خدا کے حکم سے ہے؟ خود رسول خدا کی سنت ہے. حسین رسول خدا نہیں روئے امام حسین کے غم میں, روئیں پھر سنت الہیہ نہیں بنی, سنت نبوی نہیں بنی, سنت نبوی. امیر المومنین روئیں, بی بی سیدہ روئیں, یہ تمام لوگ اس غم میں روئے ہیں, یہ سنت جاریہ نہیں ہے. اور اگر ہم یہ کہیں تو کوئی مبالغہ نہیں کیا, تمام انبیاء سید و شہداء کے غم میں روئیں جیسا کہ ہمارے پاس روایات موجود. نہ ہوتا بس اتنا ہوتا کہ سید و شہداء روئیں بہت تھا ہمارے لیے, رسول خدا روئیں مسند احمد ابن حنبل کے اندر وہ روایت میں بہت پڑھتا ہوں کبھی کبھی، یعنی کافی جگہ پہ پڑھ چکا ہوں کہ رسول خدا کس طرح گریہ کرتے تھے سید الشہداء کے غم میں کہ میرا یہ نواسا اس طرح سے مارا جائے گا. مشہور روایات اہل تسنن کے پاس. اگر سنت نبوی ہے تمہیں کس نے کہا کہ سنت نبوی کو ترک کرو؟ کس نے اجازت دی؟ اور اگر ایک آدمی کہے میرے دل میں عقیدت ہے اب سے بات رونے کی ہے، رو یا نہ رو، تو میں نے کہا رونا بھی سنت نبوی ہے. اور اگر کوئی عقیدت اور احترام کی بات کرے تو سنت نہیں ہے، واجبات میں سے ہے. اور عقیدت اور احترام کی بات کرے تو پھر واجبات الہیہ میں سے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں سے، واجبات خدا ہے. ان کی اطاعت، ان کا احترام، ان کے ساتھ عقیدت واجبات الہیہ میں سے قرار پائیں گے. ابھی تو بات صرف آنسو بہنے کی تھی نا، کہ آنسو بہانا کیسا ہے؟ آنسو بہانا سنت نبوی ہے، عقیدت و احترام واجبات الہیہ میں سے. کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عقیدت و احترام سے پیش نہیں آیا، اس نے واجب الہی کو ترک کیا ہے، جہنم کا راستہ کھلے گا. لکھا آپ نے کہا تھا کہ کائنات منظم ہے اور ہر چیز متاثر ہوتی ہے، جیسے کہ پیٹرول کا استعمال، اوزون میں تبدیلی، کینسر وغیرہ. تو پھر اس قدرتی معدنیات کا استعمال کیسے کیا جائے؟ مثلا تیل، پیٹرول وغیرہ، اس کا ایک ڈھنگ ہونا چاہیے. اب یہ یعنی ہماری اس ڈسکشن کا حصہ نہیں ہے کہ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ فوزل فیول کا استعمال دنیا میں کتنے پرسنٹیج کریں گے تو کیا حاصل ہوگا. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جہاں انسان اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر عمل کرے گا کہیں نہ کہیں ظلم کرے گا. جہاں میں اور آپ اپنی نفسانی خواہش، مثلا میرے سامنے کھانا رکھا تھا، الل قاعدہ آدھی پلیٹ سے پیٹ بھر رہا تھا، میں نے پوری پلیٹ کھائی، یہ جو آدھی پلیٹ کھائی، زیادہ کھائی، یہ ظلم کیا کسی کے اوپر. کس پہ ظلم کیا؟ بہت ساری چیزوں پہ ظلم کیا. ایک اپنے اوپر ظلم کیا، ضرورت زیادہ کھا لیا. دوسرا یہ جو ریسورسز تھے، اتنا گندم یا اتنا چاول، اس پہ ظلم کیا، یہ کہیں سے ضائع کر دیا نا میں نے، یہ ظلم کیا میں نے. تو ذرا سا آپ اپنی نفسانی خواہشات پہ چلے، کہیں نہ کہیں ظلم ہوا. اور یہ امریکی قوم یہ نفسانی خواہشات پہ چلنے کی ماہر ہے، ہر معاملے میں نفسانی خواہشات پہ چلوایا گیا ہے. تو یہ ظالموں کی انتہا میں پہنچ رہا ہے. لکھا ہے توحید کے عنوان پر کوئی اچھی کتاب کا نام بتائیں. آیت اللہ مصباح یزدی کی عقائد کی ایک کتاب ہے، وہ اچھی کتاب ہے، اس کو دیکھ لیجئے. اسی طرح آیت اللہ مصباح یزدی کی ایک بہت اچھی کتاب ہے، قرآنی معارف نام کر کے، اردو میں ترجمہ ہوئی بھی، یہ بہت اچھی کتاب ہے. اس میں ایک جگہ پہ توحید کا بہت اچھا بیان آیا ہوا ہے. توحید کی جو اقسام ہم نے چار لکھی ہیں، وہ شاید وہاں پہ انہوں نے 9 قسمیں بیان کی ہوئی ہیں، بہت خوبصورت بیان، اس کو ضرور جا کے دیکھیے گا، قرآنی معارف. لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ توحید افعالی یعنی ہر چیز خدا کی طرف سے، تو خیر و شر کا جو عقیدہ ہے، یعنی خیر اور شر اللہ کی طرف سے، وہ سنی عقیدہ، اس عقیدے کا کیا ہوگا؟ انہوں نے لکھا ہے اہل تسنن کا عقیدہ. اصل میں ایک بات سمجھ میں، یعنی اہل وہاں جو ان کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کائنات میں کچھ خیر ہے کچھ شر ہے. ہم اصل اس عقیدے کے معتقد نہیں ہیں، کائنات میں جو کچھ ہے وہ خیر ہے. اب آپ کہیں گے مثلا شہادت امام حسین کون سی خیر ہے، کون سی برکت ہے اس کے اندر، کون سی خوبی ہے؟ خوبی نہیں ہے. یزید کی طرف سے دیکھو گے شر ہے. خود واقعے کو دیکھو، سید الشہداء جس کمال انسانی پر پہنچے اس پہ کوئی بشر نہیں پہنچا، یہ خیر نہیں. بی بی سلام اللہ علیہا توحید کے جس مقام پر پہنچی ہیں اس پر کوئی نہیں پہنچا، خیر نہیں ہے. جس بی بی نے یہ جملہ کہا ہے بما رائنا الا جمیلا، اس سے پوچھو خیر ہے یا نہیں. ہم نے حسن اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. کیا دیکھا بی بی نے؟ حسن اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، خیر نہیں ہے، سب کچھ بھلائی ہے. شر اس بدبخت کے لیے، یزید ابن معاویہ کے لیے، اس کے عوان و انصار کے لیے، لیکن یہاں خیر ہی خیر ہے، یہاں برکتیں ہی برکتیں. وہ برکتیں 1400 سال سے تو میں اور تم سمیٹ نہیں پا رہے، اس کے صدقے میں تو یہاں تک پہنچے ہیں. یہ خیر نہیں ہے، یہ بھلائی نہیں ہے. کتنوں کی شفاعت سید الشہداء کریں گے، یہ بھلائی نہیں ہے. کتنوں کو سید الشہداء نے سرفراز کر دیا اب تک، یہ بھلائی نہیں ہے. سب بھلائی ہے، سب خیر ہے. شر اس بدبخت کے لیے جس نے اپنے ہاتھ سے انتخاب کیا. لکھا ہے جو آپ نے فرمایا کہ مستقبل کا کیریئر یا فیوچر پلاننگ وغیرہ کرنا شرک میں شامل ہو جاتا ہے. ارے پھر گڑبڑ ہو گئی. میں نے کب کہا فیوچر پلاننگ کرنا شرک میں شامل ہوتا ہے؟ میں نے کہا فیوچر پلاننگ اللہ کے حکم سے نکل کر اپنے حکم سے چلانا، یہ شرک میں شامل ہوتا ہے. فیوچر پلاننگ کرنا شرک نہیں ہے. مثلا میں فیوچر پلاننگ کر رہا ہوں, مثلا کیا فیوچر پلاننگ کر رہا ہوں, دیکھیے صاحب فیوچر پلاننگ کرتے ہیں وہ یہ ہے, پاکستان کی آبادی کتنی ہے, مثلا 15 کروڑ لگا لیتے ہیں, منٹوں بڑھتی رہتی ہے, 12 کیا کریں, 15 کروڑ لگا لیے, اس میں اہل بیت کے ماننے والے کتنے ہیں, 20% لگا لیتے ہیں, صحیح ہے, تھوڑا سا نیچے کر کے لگائیں تو 3 کروڑ ہو گئی اہل بیت کی آبادی, اہل بیت کے ماننے والے 3 کروڑ ہو گئے. اب یہ 3 کروڑ کے اندر اگر ایک ایک خاندان ڈھونڈیں, صحیح ہے, تو مثلا 5 سے تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں خاندان مل جائے, تو ہو گئے کتنے خاندان, 60 لاکھ خاندان ہو گئے, صحیح ہے, ہر خاندان کے اندر 3 بچے ہوں تو 180 لاکھ بچے ہمارے سامنے آ گئے. ان بچوں کی تربیت کون کر رہا ہے, کتنے اسکول ہیں, کتنے مدرسے ہیں, کتنے مولوی ہیں, کتنے دینیات سینٹر ہیں, کچھ ہے, یہ فیوچر پلاننگ ہے. ان مظلوموں نے کیا کیا ہے, یہ 2 کروڑ اتنے بچوں نے, 180 لاکھ بچوں مارے گئے نا بیچارے, جہالت میں پھنس گئے نا, کون ذمہ دار ہے اس کا, وہ جو جس کے پاس علم ہے اور پیسہ نہیں ہے وہ بھی ذمہ دار ہے, جس کے پاس پیسہ ہے اور علم نہیں ہے وہ بھی ذمہ دار ہے, دونوں ذمہ دار. یہ بچے قیامت کے دن گردن پکڑ لیں گے ہماری, کیا کیا تم نے ہماری تھی. اب میں اور تم کہیں گے کہ ہم تو مشغول تھے, ہم صبح کو جاتے تھے 8 بجے واپس آتے تھے, ہم تو اپنی جاب سے فارغ نہیں تھے, یہ عذر ہے, خدا قبول کر لے گا. آپ کہیں گے میں تھوڑے جاؤں گا میرپور خاص بچوں کو تعلیم دینے کے لیے, اچھا میرپور خاص نہیں, کراچی میں تو کہیں جا سکتے تھے, کتنی جگہ گئے, کتنی جگہ, کتنی دفعہ جا کے دیکھا ہے بچے کہاں ہیں, کیا کرنا ہے, کیا کیا ہے, کراچی میں آبادیاں نہیں ہیں, کتنے لوگوں نے یہ ہمت کی کہ جائے مختلف شیعہ آبادیوں کے اندر دیکھیں, جہاں پہ دیکھیں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بچوں کو کون پڑھا رہا ہے, پڑھا رہا ہے نہیں پڑھا رہا ہے, کیوں نہیں پڑھا لیا, ہمت دکھاتے 5-10 آدمی چلے جاتے, چھوٹا سا دینیا سینٹر بنا لیتے, کچھ تو سکھا دیتے, نہیں کیا تو کون ذمہ دار ہے. آج میں کہوں مثلا میں آپ کو لے کے چلوں گا بلوچستان, آپ وہاں ساحل سمندر میں تفریح کرنے جائیں گے, 200 کلومیٹر گاڑی ڈرائیو کر کے ایک جزیرے پر پہنچیں گے, وہاں تفریح کریں گے, بھاگے بھاگے جاتے ہیں, خدا کے راہ میں چلے جاتے, خدا کے راہ میں ڈرائیو کرتے ہوئے دور تک جاتے, چھٹی کے دن ایک دینیا سینٹر چلا لیتے, 20-25 بچے جمع کرتے, انہیں دین و خدا سکھا دیتے, اگر کوئی بھوکا ہوتا تو اس کا پیٹ بھر دیتے, یہ تو کر سکتے تھے, نہیں کیا نا, یہ بچوں کو کون جواب دے گا, یہ اس کو کون منع کر رہا ہے. تو یہ انہوں نے لکھا, یہ تو یہ جو معصومین کی طرف سے روایت کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو آنے والے وقت کے لحاظ سے, یا یہ سوچ کے قبر میں کیا کر کے جاؤ گے, یا قیامت کے دن کے بارے مستقبل کا سوچنا, اب دیکھیں سب غلط ہو گیا. میں نے کب کہا فیوچر پلاننگ غلط ہے, میں نے کہا ہے وہ جو ہم کیریئر کو چوز کرتے ہیں, اللہ کے حکم کو نہیں دیکھتے, اپنی مرضی چلاتے ہیں, یہ شرک ہے, اللہ کی رزاقیت میں شرک کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, رزق خدا نہیں دے سکتا, میں دوں گا, رزق خدا نے دینا ہے, ہم نہیں دے سکتے. لکھا ہے میں عقائد پر علم و معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن کیسے جبکہ وسائل بھی میسر نہیں ہیں. عقیدے پہ علم و معرفت حاصل کرنے کے 2 راستے ہیں, ایک راستہ تو مطالعہ ہوگا کہ کچھ پڑھیے مستند علماء کی کتابیں پڑھیے تاکہ آپ کے سامنے کم سے کم الفاظ میں واضح ہو جائے یہ ہے کیا, پھر کیا ہوگا, آہستہ آہستہ اس پر پریکٹس کرنا شروع کر دیجیے, آہستہ آہستہ اس کے اوپر پریکٹس کرنا شروع کر, کہاں موقع آیا, خدا یا غیر خدا, خدا کو لیجیے, اپنے نفس کے اوپر بوجھ دیجیے, اپنے نفس کو اس بات کی عادت ڈلوائیے کہ میں خدا کی خاطر کام کروں, آہستہ آہستہ یہی عقیدہ قائد آپ کے اندر مضبوط ہوتے جائیں گے. سید الشہدا کے راستے کو لیجیے, سید الشہدا کے غم میں آپ آنسو بہائیں, ان کے غم میں گریا کریں, اسی وقت ان سے یہ بھی مانگیں مولا آپ حقیقی عقائد سکھا دیں, عقیدہ دینے, اصلی عقیدہ دینے. اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ اس دنیا کے اندر بہت کچھ سچے عقیدے کے اوپر منحصر ہے, اس دنیا کے اندر بہت کچھ صحیح عقیدے کے اوپر ہے, غلط عقیدہ وہاں بہت مصیبت ڈھائے گا, غلط صفات تو شکل بدلیں گی, غلط عقیدہ نہیں معلوم کیا بدل دے گا, یہ ہمیں نہیں معلوم, غلط صفات سے شکل بدل جاتی ہے, انسان نہیں ہوتا کچھ اور بن جاتا ہے, غلط عقیدہ ہو کیا بنے گا نہیں معلوم, پھر کیا ہوتا ہے, کس عذاب جہنم کا شکار ہوتا ہے. لہذا خدا نے متعال فرماتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو جہنم کا ایندھن ہیں, جہنم کی آگ نہیں ہے, ان کو جہنم کی آگ جلاتی ہے یہ نہیں ہے. تو تین لیول ہوگا نا, ایک وہ ہے جس کو جہنم کی آگ جلا رہی ہے, ایک وہ ہے جو جہنم کی آگ ہے, ایک وہ ہے جو جہنم کا ایندھن ہے. لطف ہمارے اور آپ کے اوپر ہوگی اگر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. ہم سب اس راستے میں شدت سے محتاج ہیں ان کے الطاف کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ محور کائنات وہی حجت خدا ہے, ان کی نظر لطف سے ہی ساری چیزیں حل ہونی ہیں. کسی بندے کے اندر بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنی عقل سے صحیح عقائد کے اوپر پہنچ جائے, ہم میں یہ طاقت نہیں ہے. کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ عقائد حقہ کو حاصل کر لے, یہ طاقت صرف ان کے فیض و کرم سے حاصل ہونی ہے. تو مانگنے کی جگہ یہ جگہ ہے کہ اس حجت خدا سے طلب کیا جائے کہ مولا آپ کے صدقے میں ہم. نادان لوگ علم پہ جا کر نوکریاں مانگ لیتے ہیں, ہم نادان لوگ مولا کے نام کے اوپر تو چار سکے مانگ کے آ جاتے ہیں, کوئی نہیں آتا مولا کے نام پر ان کی مودت مانگ کر آئے, ان کے صحیح عقیدے کو مانگ کر آئے, ان کی راہ و رسم زندگی کو مانگ کر آئے, ان کی راہ میں شہادت کو مانگ کر آئے. مانگتے ہیں لوگ, کم مانگتے ہیں یہ چیزیں, یہ مانگنے کی چیزیں. باقی یہ چار سکے تمہارے پاس رہے یا اس کافر و منافق کے پاس رہے, اس میں کیا فرق پڑا؟ وہ چار سکے اس نے اٹھائے, تم نے اٹھائے, 20 سال بعد تم بھی قبر کے اندر, وہ بھی قبر کے اندر, الٹا بار مصیبت تمہارے ہاتھ کے اوپر آ گیا. تو یہ مانگنے کی چیز جو اصلی ہے وہ یہ ہے, ان کے راستے سے, ان کے در سے صحیح عقیدہ مانگا جائے, صحیح عمل مانگا جائے, جو زندگی بچ گئی ہے اس کے اندر خدا نمتال کے راستے پہ چلنا مانگا جائے. یہ وہ چیز ہے جو واقعی مانگنے کی چیز ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.